أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر طبق عادت خدا کی کتاب کا نام لیا پر نہ کوئی آیت میرا مد نظر نہیں تھی. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں میلاد باسعادت خاتم اوصیاء وارث انبیاء و ائمہ امام زمانے کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. روایات میں ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہیں. بأرض لم يخل منا, لیکن خلاصہ ہم ان کی زیارت نہیں کر سکتے. ہمارے علماء کے جملہ ہے, وجودہ لطف و تصرفہ لطف آخر و غیبتہ منا. پیار رحم مولانا صاحبان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں امام کے ظہور کے راہ میں. ہم وہ حمزہ وصل ہے جو لوگوں کو امام سے ملانے والے ہیں, ابھی حمزہ قطع بن چکے ہیں. بہرحال کیا عرض کروں, پہلا جناب آغای رئیسی سے بات ہوئی تھی کہ شرائط ظہور پر گفتگو کروں, پھر رئیس محترم ہیئت نے خواہش کی کہ ہمارے موضوع مہدویت اور نجات بشریت ہے, اس سے مربوط کیا جائے گفتگو. تو اسی لیے اس طریقے سے چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کی مقصد خلقت, انسان کو انسان بنانے کے لیے دین آیا. دین پر عمل نہیں کیا تو یہ انسان کیا بنتا ہے؟ آغا ببخشید, آغا سید ہے نا, تو آغا انسان بننے کے لیے یا انسان بنانے کے لیے دین آیا؟ اگر دین سے اس کا رابطہ نہ ہو تو کل انعام بل ہم اولو سبیلن ہو جاتا ہے. اگر دینی معیاروں کے اوپر مکمل اترے تو اعلی علیین تک اشرف مخلوقات بن جاتا ہے. تو مہدویت کی اہمیت یہی ہے کہ اگر مہدویت نہ ہو انسان اس مقصد خلقت سے نزدیک نہیں ہو سکتا. فلسفہ دین, فلسفہ نبوت, فلسفہ امامت یہی ہے کہ فلسفہ خلقت کو عملی کرنا, انسان کو خدا سے ملانا, خدائی بنانا. بقول بعض بزرگان انسان کو انسان کی حقیقت حی متعلق فطرتاً ہے، اس کو شعوراً بھی اس مرحلے تک پہنچانا، خلاصہ انسان کو خدائی بنانا، ساری برائیاں بھی اسی وجہ سے ہے کہ انسان خدائی نہیں ہے. البتہ خدائی بننا خود ہدف ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ برائیوں سے نجات حاصل ہو. تو اس حوالے سے امامت کا مقصد وہی مقصد خلقت کو عملی کرنا ہے. بعض بزرگان کے جملہ ہے، جب بشر متوجہ ہو جائے میں کس لیے خلق ہوا ہوں، اس وقت امام ظاہر ہو جائیں گے. شہید مرتضیٰ مطہری کہتے بشر کے، جو عموماً فلاسفر وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، البتہ مختلف تقسیمات ہیں، بعض فلاسفر کے نظر میں بشر کے عہد طفولیت ہے، عہد جوانی ہے، بڑھاپے کا عہد ہے. طفولیت کھیل کود سرگرمی جہالت، جوانی قوۂ شہویہ اور قوۂ غضبیہ کا دور، بڑھاپا عقلانیت اور عقل مندی کا دور. بشر ابھی شہوانی دور سے گزر رہا ہے، شہوت اور غضب. بشر کے سب سے ترقی یافتہ قوموں میں دیکھیے، یا دنیا کے ساری دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یا دنیا میں اپنے مخالف کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، ساری توانائیاں اسی میں خرچ کر رہے ہیں. تو عقلانیت کے دور میں جب آئیں گے، پھر ان کے سمجھ میں آیا کہ میرا کمال کھانے پینے میں نہیں ہے، وہ حیوان کا کمال ہے، میرا کمال کچھ اور ہونا چاہیے. پھر ایسے رہبر کے تلاش میں نکلے گا جو اس کمال تک پہنچائے. تو اس حوالے سے عرض کیا کہ یہ جو مشہور جملہ ہے، ابھی بات ذہن سے نکل گئی، خلاصہ انسان کے مقصد خلقت امامت کے بغیر عملی نہیں ہوتا ہے. مقصد امام حسین سے کسی نے پوچھا، یا امام ششم سے، غالباً امام حسین نے پوچھا کہ خدا کی معرفت کیسی حاصل ہو سکتی، فرمایا اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرو تو خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی. امام علمی لحاظ سے بھی اور وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ بن کر بھی انسان کو معرفت خدا دیتا ہے. اگرچہ ہم نے اپنے عوام کو بھی، خود کو بھی یہ تلقین کرایا ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف قصیدہ خوانی ہے، زیارت کرنا ہے، قصیدہ خوانی ہے، وہ ہدف جو ائمہ اور انبیاء کا ہدف ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہمیں خلق کیا ہے رونے کے لیے. کچھ لوگ سریحان کہتے ہیں، مجھ جیسا افراد سریحان نہیں کہتا ہے، لیکن سارے دائر و مدار میری حرکتوں کا یہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بس مقصد امامت وہی انسان کو انسان بنانا ہے. امام نہ ہو تو انسان انسان نہیں بن سکتا. وہ جو روایت ہے معروف کہ پیغمبر نے فرمایا، اگر سورج ابروں کے پیچھے ہو تب بھی سورج سے استفادہ کریں گے. ظاہر سورج نہ ہو، یہ زمین کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی، حیات ختم ہو جائے گی زمین سے. سائنس والے یہی کہتے ہیں نا، زمین میں جو حرارت ہے، جو حرکت ہے سورج کی وجہ سے، سورج نہ ہو سب کچھ ختم. اس لیے بادلوں کے پیچھے بھی ہو یہ سورج مفید ہے، لیکن جتنا ڈائریکٹ مستقیم بلا واسطہ سورج کے نور پڑتا ہے اتنا اس کا اثر بیشتر ہے. لولا الحج لساخت الارض باہلها. لیکن جتنا ظہور بیشتر اتنا اثرات و حجت بیشتر ہے. تو ہماری یہی کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے امام ظاہر ہو. امام ظاہر ہونے کے لیے زمین ہموار کرنا یہ ہماری کوشش ہے. امام کے ظہور میں کہا جاتا ہے کہ ظلم زیادہ ہو جائے تو امام ظاہر ہو جائیں گے. بعض بزرگاں نے اس مسئلے میں تحقیق کی ہے, کہا ہے کہ نہیں, یہ نہیں کہا بعد ما ملئت ظلما و جورا, بلکہ حدیث میں ہے کما ملئت ظلما و جورا ہے, جیسا ظلم و جور سے زمین بری ہوئی ہے اسی طرح سے امام عدل و انصاف سے زمین کو بر دیں گے. اب بعد ما ملئ ظلما و جورا بھی ہو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, یعنی ہمارے مقصد امامت سے اس کے زیادہ ٹکراؤ نہیں ہے میرے خیال میں. تو آپ دیکھیں ظلم, ظلم کے سامنے دب جائے یہ ظلم نابود کنندہ ظلم ہے, دنیا سے بھی انسان کو محروم کرتا ہے, آخرت سے بھی محروم کرتا ہے, انسانیت سے بھی محروم کرتا ہے, حیوانیت سے بھی محروم کرتا ہے, خدا سے بھی دور کرتا ہے, ائمہ سے بھی دور کرتا ہے. لیکن اگر ظلم کے ساتھ صحیح پیش آ جائے, یعنی مقابلہ کرے ظلم کے ساتھ, مقاومت کرے, جیسا ابھی ہمارے شیعان حیدر کرار اس میدان میں آگے ہے, اگرچہ ان کی تعداد کم صحیح لیکن اس میدان میں آگے ہے مقاومت کے میدان میں, تو پوری دنیا یہ کفر و نفاق کے ساتھ آمنے سامنے ہے, مقابلہ کر رہا ہے. ظلم کا ایک فائدہ یہ ہے جب مقاومت کریں گے علم حق کو بلند رکھیں گے, دوسرا یہ ہے کہ تجربات حاصل کریں گے, کامیابی کے نئے نئے راستے ڈھونڈ نکالیں گے. ظلم کا یعنی امام کے ظہور کے ساتھ یہ معاون ہو سکتا ہے, اس طریقے سے اہل حق کے اندر صلاحیت آئے گی, حق سے دفاع کرنے کی صلاحیت, باطل کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت, باطل کو رسوا کرنے کی صلاحیت. یعنی باطل کسی کا جملہ ہے, ہمیشہ نقاب کے ساتھ تھا, ابھی ہمارے زمانے میں عورتوں کے علاوہ مرد بھی بانقاب ہو رہا ہے کورونا کی وجہ سے, لیکن باطل جو ہے اپنے چہرے کو دیکھنے کا موقع نہیں دیتا تھا. ابھی دیکھیے عالم اسلام میں جو باطل شخصیات تھی کس طریقے سے انہوں نے اپنا آپ کو پیش کیا, ابھی تک ان کے چہرے پر نقاب, حسین نقاب پڑا ہوا ہے. تو جب اہل حق باطل کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو باطل کے چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھا تو پھر باطل اور ظالم ظلم نہیں کر سکیں گے, آگے باطل کی تجارت نہیں کر سکیں گے. اگر ان کو رسوا کیا تو مظلوم اگر ظالم کے ساتھ مقابلہ کرے تو ایک مقابلہ کا ایک اثر یہی ہے کہ ظالم کو رسوا کر سکتا ہے, تو پھر دنیا والے ظالم کو اپنی صحیح شکل میں دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہمارے زمانے میں میڈیا نے کافی ترقی کی ہے, سوشل میڈیا یا دوسرے میڈیا, خلاص اہل حق کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ میڈیا آ گیا ہے. تو دنیا سے پہلا ہم دنیا سے کٹ گئے تھے, سیاست سے بھی کٹ گئے تھے, دنیا سے بھی کٹ گئے تھے, انسانوں سے بھی کٹ گئے تھے, چند دیہاتی سلام علیک کرنے والے کے ساتھ ہمارا روابط مخصوص رہ گیا تھا. ابھی انقلاب ایران کے بعد دنیا سے میڈیا سے رابطہ کچھ برقرار ہوا ہے. اب اس کے ذریعے آپ رسوا کر سکتے ہیں اہل باطل کو. ٹرمپ دیکھو کتنا بدنام ہو گیا, کتنا بدنام ہو گیا اور مزید بدنامی کی طرف, بن سلمان کتنا بدنام ہو مزید بدنامی. ایک ایک دنیا کی ترقی ہے, میڈیا نے بہت ترقی کی ہے. دوسرا یہ کہ اہل حق, یہ کمیونسٹ حضرات کہتے تھے کہ اگر انقلاب آنا ہی ہے, کمیونسٹوں پر ایک اعتراض یہ ہوتا تھا انقلاب آنا ہی ہے تو آپ کمیونسٹ کیوں اتنے محنت کرتے ہیں, وہ انقلاب کو ضرورت سمجھتے تھے, تکوینی ضرورت, فلسفی ضرورت. تو وہ جواب دیتے کہ نہیں, انقلاب تو آنا ہی ہے لیکن ہم کچھ جلدی کرنے کے کردار ادا کرتے ہیں, ہم معاشرے میں تضادات میں اضافہ کریں گے, تضادات سے آگاہ کریں گے تاکہ انقلاب جلدی آ جائے. تو ہم جلدی لانے میں ظالمین کو رسوا کرنے سے, ظالمین کو اپنے اپنے تختوں سے نیچے لانے میں زیادہ جلدی کامیاب ہو سکتے. اور اسی طرح سے ظلم کے ایک مشکل یہ ہے کہ ظالم عرض کیا اس کے چہرے پر بہترین نقاب ہوتا ہے, علی بن نمازی ہے، معاویہ خلیفہ مسلمین ہیں، اس حد تک حالات خراب تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ اصل ظلم ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے. ہم اگر کسی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے کہتے اس پر ظلم ہوا، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دے، بعض وقت ایسا ہے کہ مجھے اگر پکڑ کے لے جائے میں کہتا ہوں مجھ پر ظلم ہوا، میرے مخالف کو پکڑ لیا میں کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا. یعنی دوسرے کے لیے ظلم کو پسند کرتا ہوں، اپنے لیے عدل کو پسند کرتا ہوں. اور بعض اوقات بہرحال یہی کہ پکڑ کے لے گیا بلا وجہ تو ظلم سمجھتے، بلا وجہ مال چھین لیا تو اس کو ظلم سمجھتے، بلا وجہ قتل کیا اس کو ظلم سمجھتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الظلم ان الشرك لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے. اس کو ہم لوگ، میں مولانا ہوں دیکھو عمر بھی اس حد تک آ گئی ہے، اس کے باوجود میرے ذہن بھی نہیں آتا. جب ظالم کہتے ہیں مشرک کو ظالم نہیں سمجھتا، اتنا خوبصورت آدمی ہے، ٹائی ہے، پین پتلوں میں اعلیٰ درجہ کی گاڑی، اعلیٰ درجہ کی کوٹی ہے، اس کو کیسا ظالم کہوں؟ بڑا خوش اخلاق مؤدبانہ الفاظ کے ساتھ بولتا ہے، ہمارے ایک دیندار متدین آدمی خوبصورت الفاظ کے ساتھ بات کرنا اس کو نہیں آتا، یہ اتنا خوبصورت بولتا ہے. شرک کو ظلم ہی نہیں سمجھتے ہیں، اخلاقی سقوط کو ظلم نہیں سمجھتے. اخلاقی سقوط، اخلاقی پستی کو ظلم نہیں سمجھتے، جہالت کو ظلم نہیں سمجھتے. دیکھیے اس ظلم کے اتنے اقسام ہیں، اس کو ہم مذہبی لوگ بھی ابھی تک ظلم نہیں سمجھتے. جب تک یہ ظلم کے اقسام معاشرے میں رہے گا، اس وقت تک ظالم غالب رہے گا. ظالم اس وقت شکست کھائے گا جب لوگوں کے سمجھ میں آ جائے یہ ظلم ہو رہا ہے، تو ظالم کے خلاف آواز بلند کریں گے. مثلا ابھی مغربیوں نے بہت بڑا کام کیا، کہا کہ الیکشن نہ ہو تو ظلم ہے. تو تقریباً سارے ممالک میں لوگ الیکشن کا مطالبہ کرتے، انہوں نے سمجھایا یہ ظلم ہے. لیکن اخلاقی سقوط کو ہم نہیں سمجھا سکے کہ ظلم ہے. بعض وقت فخر کرتے ہیں، ہمارے گنڈے جو بازاروں میں گھومتے دیکھیے، فخر کرتے، میں نے فلان کو ڈرایا، فلان کو دمکایا، فلان کو مارا، فلان کی پٹائی کی، فلان کو شرمندہ کیا. تو یعنی امام کے ظہور کے لیے جو ظلم، اس ظلم کی نسبت میں ہم اگر وہی خاموشی کا راستہ اپنائے تو ظہور دور تر ہو جائے گا. امام کیسا آئیں گے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. یعنی امام کے ظہور بھی سنن الہی کے مطابق ہے، قوانین الہی کے مطابق ہے. صرف معجزات سے امام نہیں آئیں گے، اگر معجزات سے آنا ہوتا تو روز اول میں آتا. حضرت آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کو، ائمہ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. معجزہ ایک طرف ہے، مشہور جملہ ہے نا علماء کے، فاعل کی فاعلیت کافی نہیں ہے اگر قابل میں قابلیت نہ ہو. تو اس حوالے سے انبیاء جو ہے عرض کے کہ ظلم کا یہ اثر معاشرے میں، اس کو ہمیں سمجھانا ہوگا. سمجھانے کے لیے ظلم کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا، سمجھنا، ہمارے علمی سطح اتنا بلند ہونا پڑے گا کہ دنیا کو سمجھا یہ سب ظلم ہے ہو رہا. اپنے مومنین کو سمجھائے، ہمارے مومنین کہتے امام زمانے جب آئیں گے، آپ نے بھی سنا ہوگا کعبہ میں جا کر ہم ماتم کریں گے. یعنی امام کے فلسفہ ظہور امام کو منحصر کر، یعنی ہم نے اپنے لوگوں کو بھی نہیں سمجھایا کہ امام آ کر کیا کریں گے، امام آ کر کیا کریں گے. 313 کے انتظام، انسان تعجب کرتے ہیں 313 کیا عجیب تعداد ہے. ابھی دیکھو ایران میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، عراق میں آغائی صاحب سستانی نے جب اعلان کیا، جنہوں نے اپنا نام لکھوایا جہاد کے لیے، 12 لاکھ تھے. لبنان میں بڑی تعداد میں ہے، یمن میں آپ دیکھیے. تو 313 نہیں ہیں، لیکن ہم تو نہیں کہہ سکتے، شاید کیفیت زیادہ اہم ہو. تاریخ میں آپ انتظار کرنے والے دیکھیے، بہت سے حضرت موسیٰ کے انتظار کرنے والے، حضرت طالوت کے انتظار کرنے والے، پیغمبر اسلام کے انتظار کرنے والے، علی مرتضیٰ کے انتظار کرنے والے دیکھیے اہل کوفہ، اور امام حسین کے انتظار کرنے والے دیکھیے اہل کوفہ. انتظار کیا، دعوتیں دی، جب آ گئے چھوڑ دیا، جب آ گئے ساتھ نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ منتظر ان کے سمجھ میں نہیں آیا تھا. علی فرماتے ہیں لیس امری و امرکم واحدہ، اریدکم للہ و تریدوننی لانفسکم. میرا مقصد کچھ اور، تمہارا مقصد کچھ اور، میرا منزل کچھ اور، تمہارا منزل کچھ اور. جن مسافرین کا منزل الگ الگ ہو، وہ ہم سفر نہیں ہو سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر تو اسی جو ظلم و ستم ہوتا ہے، آپ دشمن دیکھو، آپ کے اسرائیل والوں نے کتنے استفادہ کیا، ایک ظلم سے 10 برابر استفادہ کیا. یہی تکفیری لوگ دیکھو، شیعوں کے خلاف کسی دنیا میں کسی کونے میں بچوں پر ظلم ہوا ہے، شیعوں کے خلاف لوگوں کو ورغلانا ہو تو تصویر وغیرہ وغیرہ سے استعمال میں لاتے ہیں اور شیعوں کو ظالم نمبر ایک دکھاتے ہیں. بلکہ ہم ان کو مدد پہنچاتے، دیکھے کہتے دیکھے یہ زرافہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، یہ شیعہ اپنے بچے کے سر پر تلوار مارتا ہے. خلاص ہمیں ظالم کو رسوا کرنا ہے، ایک ظلم کے اقسام کو سمجھانا ہے، دو پہلا اپنا معاشرہ پھر دنیا کو. آپ اسی امام خمینی کی سیرت حکومتی میں دیکھیے اتنے پاکیزہ اقدامات ہیں. عراق مسلسل بمباری کا، ہم تو بمباری دن بھر بمباری ہوتا تھا، اور اس کے بعد میزائلوں کے دور میں تو ہم ادھر آئے تھے بیچ میں کچھ، لیکن امام نے کہا میزائل بھی مارنا ہے، کیا ہے پہلا خبر دینا ہے، اس شہر میں مارنا ہے پھر مارنا ہے. یہ وہی اخلاقی بلندی ہے، لیکن ہم ظاہر نہ کر سکے. موقعینوں کو بشکل ایک خونخوار کے طور پر پیش کیا. کربلا کی کامیابی میں کیا ہے، ایک اہم چیز یہی کہ ظلم کو ظلم کے طور پر پیش کیا. رہبر معظم کا پیارا جملہ ہے جو کہتے ہیں چار کام کرتے تھے. ایک، جذبات کا کاملاً اظہار کرتے تھے کربلا، امام حسین بھی، شہدا بھی اور اسرا بھی، جی بھر کے روتے تھے، پھر مصائب بیان کرتے تھے، پھر دشمن کے سامنے شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اپنی منطق کا بھی اعلان کرتے تھے. اپنی منطق، قوی منطق، شجاعت کا اظہار، مظلومیت کا اظہار اور گیا. مظلومیت اپنی جگہ پر بہت اہم چیز ہے، یعنی کربلا کے بقا کے راز کیا ہے، یہ مظلومیت ہے. ابھی کچھ لوگ تشکیقات کرنے لگے، اور ظاہر ہے کہ آدمی جب مصائب سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو تشکیقات سننے والا کیا ہے، شک ہوتا ہے یہ مصائب پیش آیا ہے یا نہیں پہ آیا ہے، تو دل میں غم پیدا نہیں ہوتا. دل میں غم پیدا نہیں ہوا تو پھر عزاداری باقی نہیں رہتی ہے، اس عزاداری کی روح نکل جاتی ہے، اس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. آپ خود جانتے ہیں کہ تاریخی مسائل میں یقیناً جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، اس کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، لیکن تواریخ کی کتاب میں ہو، خلاف عقیدہ نہ ہو، خلاف فقہ نہ ہو، خلاف اخلاق نہ ہو، خلاف مقام امامت نہ ہو، خلاف عقل نہ ہو، تو پھر مزید تحقیق کی ضرورت نہیں. آپ پوری دنیا میں جو ٹی وی چل رہی ہے، خبریں سب بنا شنا کر آنے والے عورتیں سناتی ہے، کیا عادلہ ہے یہ، محدثہ ہے، عادلہ ہے، کیا ہے، سلسلے سند محفوظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تاریخی واقعات میں تحقیق کی اتنی ضرورت نہیں ہے، فقہ عقائد میں تحقیق کی ضرورت ہے. البتہ ہمیں تاریخی واقعات میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنے کر کے کربلا جیسے واقعے کو مشکوک بنانا بھی کربلا کے واقعے کے بقا کے اہم راز. البتہ شخصیت امام حسین کا اپنا اثر ہے، عظمت حسین کا اپنا اثر ہے، شدت مصائب کا اپنا. تو اگر یہ مصائب کی شکل میں واقع نہ پہنچا ہوتا تو یہ اثر نہ ہوتا. اصل اس میں مصائب کی برندگی، فارسی لفظ ظاہراً اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی تاثیر اتنے کارگر ہے کہ روایات میں ہیں. آپ روایت میں نحس المجموع متواتر بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت آدم نے، حضرت نوح نے، حضرت یحییٰ نے، حضرت ابراہیم نے، کیا ہے، سب نے تقریباً گریہ کیا واقعہ سے. یعنی یہاں ہمارا مد نظر کربلا میں کیا ہے، مظلومیت مد نظر ہے، یہ مظلومیت فاتح ہے، عالم ہے. تو یہاں پر بھی ظالم کو رسوا کرے، اپنوں کی مظلومیت کو ثابت کرے، لیکن ایسا مظلومی، رہبر کے جملہ ہے، کہ جہاں اپنے مولا علی کی طرح شجاع بھی ہے مظلوم بھی ہے، شجاع بھی ہے اور مظلوم بھی ہے، شکست خوردہ مظلوم نہیں ہے، شجاع مظلوم ہے. تو اس کی تو انتظار امام جو ظلم کا اثر ہے، ظلم مؤثر ہے، اس طریقے سے اگر ہم ظلم سے اپنی تقویت کے لیے بھی استفادہ کریں، اہل عالم کو بیدار کرنے کے لیے بھی اس کو استفادہ کریں. تمام دولتنا آخر الدول حدیث میں ہے نا، یعنی عالم میں جتنی دولتیں ان کی خامیاں، برائیاں، ظلم و ستم، نفرتیں، بربریت، شیطنت کو ظاہر کریں تو ہماری حکومت کو قبول کریں گے، دولت کو قبول کریں گے. اور عرض کے 313 میں بھی اگر ایسے مخلصین جو حالات کے بدلنے کے ساتھ ان میں لرزش پیدا نہ ہو جائے، بزرگان ایک عرصے کے بعد تھوڑا تھوڑا جدا ہوتے چلے جاتے ہیں نا، اتنی عظیم انقلاب چلانے والے ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے. میرے خیال میں نیند سے شروع ہوا، کیونکہ ہماری عزیز نہ شکل میں جذابیت ہے، نہ گفتار میں جذابیت ہے، نہ مطالب میں جذابیت ہے. یہ خدا آپ کو صبر عظیم عطا فرمائے کہ سن رہا ہے. والحمدللہ رب العالمین.